بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمي مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ آج غلام مصطفیٰ کے آنے سے محفل پوری سج گئی، اور آج ہی میں نے حضرت قبلہ مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار کہیں سے سنے تھے، اس کو مرتب کیے تھے، تو وہ میرے پاس لکھے ہوئے موجود تھے جو آپ نے خوبصورت اشعار سماعت فرمائے، کہ کتنے پیارے اشعار انہوں نے ان سے صادر ہوئے ہیں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ اب ذرا یہ مصرع سنیے، سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیہ۔ وقت کی رفتار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتوں پر اختصار کیا جا رہا ہے۔ درس تاریخ نزول قرآن کے عنوان سے چند ضروری باتیں کل کے درس میں پیش کی گئیں، آج بلا توقف اور بلا کسی انقطاع آگے کے موضوع کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں سخت مشکلات کے باوجود قرآن پڑھا بھی گیا، لکھا بھی گیا، اور ہر مسلمان کے گھر پر تازہ تازہ آیتوں کے نزول جو ہوا اس کو لکھوایا بھی گیا اور پہنچوایا بھی گیا۔ پھر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے بڑا مرکز مسجد نبوی شریف بنا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چبوترا جو اصحاب صفہ کا چبوترا تھا وہ بنا، اور اس کے بعد جب تعداد مسلمانوں کی اور بڑھنے لگی تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر کئی مساجد کو تعمیر کروایا، اور اس میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ وہاں پر جائیں، اور ہر عموماً شام کے پہر میں یہ کلاسیں اور یہ مدرسے قائم ہوتے تھے جس میں خواتین اور نابالغ بچے اور مدرسہ بالغان کا الگ منعقد ہوتا تھا، اور قرآن کریم کی تعلیم کو گھر گھر میں عام کیا جاتا تھا، اور یہ صف اور یہ شرف اور یہ مقام دو عظیم صحابی ہیں جو پورا دن گشت کرتے گھومتے اور اس جگہ سے لے کر پورے مدینے کے اندر جتنے مدارس تھے جتنے مساجد تھے ان کی رپورٹس جمع کرتے، جو اساتذہ وہاں پر پڑھانے کے لیے رکھے گئے ہیں، اور رات کے وقت ساری رپورٹ لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دو صحابی ہیں جن کو تمام مدرسوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگران بنایا، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جب دیگر مساجد کی تعمیر ہوئی اور مدارس کو بڑھایا گیا تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو عظیم شخصیات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان تمام باتوں کے نگران رہے۔ آج اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور پھر تیسری بات جو سب سے مکمل تھی جو بارہا میں ہر درس میں پیش کرتا رہا کہ قرآن لکھا بھی گیا، سرکار کے سامنے حفظ کرایا بھی گیا، اور ہر مسلمان کے گھر کے اندر کھجور کی شاخوں پر اور بکری کے دستوں پر اور کشادہ ہڈیوں کے اوپر اور بہت کم تعداد میں کاغذ کے اوپر اور اسی طرح بکری کی جھلی جو ہے اس کو سکھا کر باقاعدہ کاغذ کی شکل دے اس پر کتابت کے ساتھ قرآن ہر مسلمان کے گھر میں تازی آیتوں کے ساتھ موجود رہا۔ پھر اس سال جتنا قرآن اترا ہے ہر شخص اپنے گھر میں لکھا ہوا مواد لے کر آتا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رمضان کے اندر سرکار کی تلاوت کو سن کے اس کی تصحیح کرتا. تو یہ سلسلہ دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. یہاں سے جو ایک عنوان جمع قرآن کا بنا ہے جو سمجھنے کے حوالے سے ضروری ہے, قرآن کی قرآن کا مہینہ ہے, اس حوالے سے کہ تین دور ہیں جمع قرآن کے کہ ایک تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارکہ ہے اور ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں انقلابی طور پر جمع کیا گیا, ایک حضرت عثمان غنی کے دور میں جمع کیا گیا. سرکار کے دور میں کیسا جمع ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں بھی اختصاراً کے چاند اس کے چند گوشے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مکمل ہو رہا ہے, یہ کسی کو خبر نہیں تھی. سرکار کا وصال ہو گیا, رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا, تو پھر یقین ہو گیا کہ ہاں قرآن مکمل ہو چکا ہے. قرآن ہزاروں صحابہ کرام کے سینوں کے اندر محفوظ تھا اور اجلہ صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا. اب تک ایسی کوئی رائے نہیں تھی کہ قرآن مجید کو مرتب کیا جائے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بڑے مدبر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے جانشین ہیں, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت اپنے ہی دور مبارکہ کے اندر فرمائی, اور اپنی خلوت کی زندگی حضور نے اپنے صحابہ میں صرف سیدنا صدیق اکبر کے لیے مختص کی تھی, اور تنہائی میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑے راز و نیاز کی باتیں فرماتے تھے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر رات کے بہت آخری پہر میں, آدھی رات جس کو آپ کہیے, کہ سرکار لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور حضرت ابوبکر دو زانوں حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور امت کی خیر خواہی کی باتیں جاری ہوتی تھیں. آج بھی دیکھیں وہ منظر پورا گنبد خضرا میں موجود ہے. تو یہ ایک تواتر کے ساتھ روایت, اور سرکار کا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ, صدیق اکبر کا سرکار کے ساتھ جو قرب ہے, اور ایسی بھی روایت شاہ ولی اللہ صاحب نے نقل کی ہے کہ جب صحابہ کرام علی مردوان نے حضور سے پوچھا کہ حضور ابو بکر عمر اتنے ذہین صحابہ ہیں آپ کے اور آپ کے جانشین ہیں, تو حضور یہ جو بڑے بڑے ممالک کے بادشاہوں کو آپ خطوط لکھ رہے ہیں, پیغام بھیج رہے ہیں, تو کیوں نہ ہو کہ سیدنا صدیق اکبر کو بھی کسی پیغام دے کر قاصد بنایا جائے, جس طرح حضرت جعفر کو بنایا گیا, دیگر لوگوں کو بنایا گیا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخی جملے حدیث میں لکھے ہوئے ہیں, فرمایا میں ان کو کبھی نہیں بھیج سکتا. کہ پوچھا گیا کیوں, کہ میری طبیعت ان سے مستغنی ہوتی نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا میرا دل تجھ سے بھرتا ہی نہیں ہے, جس کو ہماری عام اردو میں کہتے ہیں کہ میرا دل تجھ سے بھرتا ہی نہیں ہے اور تو ہمیشہ میرے پاس رہا کر مجھ سے ملا کر. تو حضور نے فرمایا یہ دو ایسے ہیں میرے لیے جیسے انسان کی دو آنکھیں اور دو کان ہوتے ہیں. فرمایا میرا ابو بکر اور میرا عمر میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری دو آنکھیں ہیں اور میرے دو کان ہیں, اور فرمایا میری طبیعت ان سے مستغنی نہیں ہوتی. تو یہ مقام شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اس لیے صحابہ کرام علی مردوان خلفاء راشدین میں حضرت امام حسن تک یہ خلافت چلی ہے, لیکن جو دو جو ابتدائی درجے جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا ابو بکر کو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو ملا ہے, اس درجے کا مقابلہ نہ حضرت عثمان غنی کر سکتے ہیں نہ حضرت علی کر سکتے ہیں. یعنی اگر چار خلفاء بھی لے لیں تو یہ ابتدائی خلفاء کے اعتبار سے عقائد کے مسائل بھی مختلف ہیں, کہ اگر کوئی نیچے کسی صحابی کی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے تو کوئی پس و پیش اور متعدد آراء اس کے ایمان پر آتی ہے, لیکن اگر کوئی سیدنا ابو بکر اور عمر کے بارے میں بکواس کرے تو اجماعی طور پر یہ بات لکھی جاتی کہ وہ کافر ہے. تو یہ اتنے اہم درجے کے اوپر یہ شخصیات موجود ہے, اسے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا قبول کرنا اور ان پر ایمان رکھنا اور ان سے محبت کرنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. اور حضور کے یہ الفاظ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی نقل فرمائے ہیں کہ سرکار نے شاہ فرمایا تھا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی, کہ میرے ابو بکر سے محبت کرنا اور جو اس نے میرے دین کے لیے خدمت کی ہے, یہ قرآن ہے, اور جو میرے دین کے لیے خدمت کی ہے تو میرے ابو بکر سے محبت کرنا اور میرے ابو بکر کا شکر بجا لانا یہ میری امت پر واجب ہے. کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. تو یہ مقام ہے شیخین کا. سرکار کے وصال کے بعد ہی ایک بہت بڑا گہرام مچ گیا تھا, کئی قسم کے لوگ, کئی قسم کی ذہنیت لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوگی. پہلے تو یہ بات سامنے آئی کہ نبی انتقال کر گئے ہیں تو اب دین کیسے چلے گا. سیدنا عمر جیسا آدمی اس بات کو کا متحمل نہیں, اس غم کو نہیں سہ پا رہا, اور برسر بازار حضرت عمر تلوار اٹھا کر نکل گئے اور کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. اب حضرت عمر جیسا جو صحابہ میں اتنی بزرگی رکھتے ہیں, جب ان پر جذبات کی ایک کیفیت ہو تو نیچے والوں کو کیا حل ہوگا, اور حضرت عمر کو سنبھالے تو پھر کون سنبھال سکتا ہے. تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ جو کھڑا ہوا وہ یہ تھا کہ جی ہم نبی کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے, اب زکوٰۃ نہیں دیں گے. لہذا نبی کے دور کے بعد زکوٰۃ کی ضرورت نہیں رہی. ایک فرقہ یہ مدینے کے ہی اندر کھڑا ہو گیا, پیچھے نے یہود میں سپورٹ کر کے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا جب نبی نہیں رہے تو ابھی ہمیں مسلمان رہ کر ہونا کیا ہے, معاذ اللہ. اس قسم کی بھی باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو اسلام کو خطرہ پہنچانے والی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمہ کذاب, جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, وہ خود آیا, نجد کا رہنے والا تھا, سرکار کی خدمت میں آیا اور سرکار سے ملاقات کی, اور اس بدبخت کی کیونکہ فطرت اور شریعت میں خباثت تھی, اس نے حضور سے کہا کہ مجھے اپنی نبوت میں اپنا پارٹنر بنائیے, شریک بنائیے. سرکار نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا, یہ تصور نہیں ہے. اور اس کو وہاں سے دھتکار دیا گیا. اس تفصیل سے میں اجتناب کرنا چاہ رہا ہوں, وقت مختصر ہے. تو اس نے یہ خط لکھا کہ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کے اندر مشترک ہیں. آپ اپنے دور تک کے لیے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی بکواس کرتا تھا, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت میرے پاس, تو ایک ہر طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ جو قلبی طور پر بہت رقیق تھے, لیکن سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ واقعی میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا, اور حضرت علی نے کہا کہ جو جرت اور بہادری اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمائی ہے, ایسی بہادری سرکار کے صحابہ میں کسی کو عطا نہیں ہوئی. کیونکہ اس وقت سنبھل جانا اور رک جانا اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ تو سب کر لیتے ہیں, لیکن اتنے بڑے فتنے جو کھڑے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا, تو باب دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی کئی معاملات میں مشورہ دینے کی کوشش کی, لیکن حضرت ابوبکر نے ان کے مشورے نرمی کے مشورے کو قبول نہیں کیا, اور آپ نے ڈانٹ کر کہا کہ عمر تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر ہوتے تھے, اب تمہاری بہادری کہاں پر چلی گئی. تو یہ جرت اور بہادری کے کلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے حوالے سے. سارے معاملات آپ نے کیے, جس طرح کہ زکات کا جو مسئلہ تھا, تو سیدنا ابوبکر سیدنا عمر خود گئے سے سیدنا صدیق اکبر کے پاس اور کہنا کہ آپ ذرا یہ جو مدینے کے لوگ ان پر ذرا نرمی کریں. آپ پوچھا کیوں, کہ اس لیے نرمی کریں کہ یہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, نبی پاک کو مان رہے ہیں, سارا دین مان رہے ہیں, صرف زکات کی فرضیت کا انکار کر رہے ہیں, کلمہ دو تو ہے. یہ حضرت عمر کا اپنا ایک اشتہار تھا, تو لہذا ان کو تھوڑا بٹھا کر سمجھایا جائے. تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں سمجھوتا نہیں ہوتا, اس میں فوراً ایکشن لینا ہوتا ہے, فوراً سختی کا اقدام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا آپ ذرا تحمل سے بات کریں, حکمت سے. حکمت کا تقاضا یہ ہے, حکمت کس کو کہتے, حکمت بےغرتی کو نہیں کہتے, حکمت بے حسی اور بے شرمی کو نہیں کہتے, حکمت بزدلی کو اور حکمت دھوکہ دہی کو اور حکمت نفس کی پروری کو نہیں کہتے. حکمت یہ کہتے ہیں کہ بندہ مزاج الہی کا پیکر بن جاتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ میرے رب نے سختی کا حکم کہاں پر دیا اور نرمی کا حکم کہاں پر دیا. جو اس میں صحیح فیصلہ کر جاتا ہے وہی حکیم ہے اور وہی حکمت اس کو نصیب ہوئی ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر ملا, اس سے مراد بھی یہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر جو اتنے نرم دل ہے, اتنے نرم مزاج ہے, امت کے لیے اتنے نرم ہے جس پر کئی احادیث موجود ہیں, لیکن جب سیدنا عمر نے یہ مثال دی کہ آپ ان پر تھوڑی نرمی کریں, تو دراصل زکات کا انکار پورے دین کا انکار تھا. سیدنا ابوبکر نے فرمایا کہ عمر تمہاری جرت کو کیا ہو گیا, زمانے جاہلیت میں تو تم بڑی باتیں کرتے تھے اور آج بات آ گئی ہے دین کے لیے تو تم خاموش ہو اور نرمی کی بات کرتے ہو. سنو, اگر ایک بکری کا بچہ بھی زکات کا کسی کے گھر میں رہا اور ابو بکر زندہ رہا, تو جب تک ابو بکر زندہ رہا تو ایک بکری کا بچہ بھی زکات کا کسی کے گھر میں رہا تو چھوڑے گا نہیں, اور اس کو لے کر گویا کہ حکومت کے مال میں اس کو جمع کیا جائے گا. اور سنو عمر اس بات کو کہ میں نے اسامہ کو شام کی جنگ سے واپس بلایا, تو سنو کیا ہوگا کہ مدینے کے گرد کے جنگلات سے بھیڑیے اور درندے نکل آئیں گے اور وہ میرے جسم کو نوچیں گے. تو کہا میں یہ تو کروا سکتا ہوں کہ مدینے کے گرد و نواح کے جنگلوں سے بھیڑیے نکل آئے اور وہ ابو بکر کے جسم کو پھاڑ دیں اور اس کے پرزے پرزے کر دیں. فرمایا یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن میں اپنے زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو آپ دیکھیں فوراً ایکشن لیا, اور حضرت ابو عمر کی رائے بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی, اور حضرت ابو بکر نے اس وقت تلوار اٹھائی اور فرمایا ان بدبختوں کے خلاف قتال کیا جائے, اور کچھ کو مار دیا گیا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے توبہ کی اور دوبارہ انہوں نے زکات کی فرضیت کو قبول کیا. تو اندازہ لگائیے کہ جو صرف زکات کی فرضیت کا انکار کرے تو پورے اسلام کا انکار ہے, جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغلاظات بکے تو پھر اس کے پاس دین رہتا کیا ہے, پھر کیا حکمت کی باتیں, پھر کیا تہذیب کی باتیں, پھر کیا زمانہ. اور کیا دور، کیا ترقی، کیا مسجد کے ممبر کی حرمت، یہ آپ ہمیں سمجھاتے ہیں. یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک آپ دیکھیے کہ جو دین متین اس وقت کس جگہ پر حالات کھڑے ہوئے ہیں، اور تازہ تازہ اتنا بڑا صدمہ کہ جس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ رفیق اعلیٰ کا سفر فرما چکے ہیں، اور بظاہر کوئی سہارا ہی نہیں ہے کہ اب کیا کیا جائے گا. اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سخت اقدام کرنا دراصل سختی نہ تھا بلکہ اسلام کے جسد کے اندر جو ناسور پیدا ہو رہا تھا آپ نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا. اور آج تک جو اسلام کا جسم تر و تازہ ہے یہ بر وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کاروائی تھی. اس سے مراد یہ کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. آپ کسی ایسے سنی کو ترجمان بنائیں کہ جو وابیوں کے ساتھ یاریاں ڈالتا ہو اور ان کے ساتھ گلی کچھوں میں بیٹھتا ہو، جا کر مسجدوں کے فیصلے حل کرے، تو یہ پھر جو بنانے والے وہ بھی فراڈی ہیں اور جو جا رہا ہے وہ بھی نکما ہے. نظریاتی بندے بنائے جائیں کہ جن کو ماں کی عزت اور بازاری عورت کی عزت کے درمیان فرق پتا ہو کہ بازاری عورت جو ہوتی ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور ماں کی جو عزت ہے اس کی کیا حرمت ہوتی ہے. تو لہذا ایسے جھتے نہ بنائے جائیں کہ جس میں ذہن سازی ہی نہ ہو، کہ جسے عقیدے کے معیار، جسے شریعت کی سختی اور نرمی کا معیار ہی نہ پتا ہو، ان کے حوالے مسجدیں نہیں کی جاتی. مسجدوں کے فیصلے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں کیے جاتے جو پان کے ٹھیے پر کھڑے ہو کر وابیوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر، تبلیغیوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر، دوراجی کے چوراہے پر ان سے بات کر رہے ہو اور پھر ہم ان کو اپنا لیڈر بنائے اور کہے کہ جناب یہ جائیں اور مسجد کے مسئلے حل کریں. تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ قوم کے ساتھ غداری ہے. کیا ہے جی بولیے؟ قوم کے ساتھ غداری ہے. ایسے حساس مسئلے پر اس کو آگے کیا جاتا ہے کہ جسے شریعت کی سختی اور نرمی کے تقاضے پتا چلتے ہیں. اور یہ برا ماننے کی بات نہیں، غلطی ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا، یہ مزاج ہے شریعت کا، یہ نہیں ہے تو پیدا کرو، اس کے علاوہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ نہیں ہے طبیعت ایسی تو پیدا کرو، ڈھلو، ادخل فی السلم کافہ، لاؤ مزاج کو سختی کے اندر ڈھالو اور نرمی کے اندر ڈھالو. مثال کے طور پر یہ سلام پڑھا جاتا ہے جس طرح کہ حفیظ جالندری نے کہا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کے دعائیں دی. میں نے کہا سلام اپنی جیب میں رکھ، تو یہ سلام اپنی جیب کے اندر رکھ اور یہ شعر بھی اپنی جیب کے اندر رکھ کہ گالیاں سن کر دعائیں دی. میں نے کہا کوئی مسلمان یہ شعر کو مانتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس دور کا حکم تھا جب گستاخ کے قتل کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اور جب گستاخ کے قتل کا حکم نازل ہوا تو کوئی مائی کا لال ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کر کے دکھا دے اور کوئی مسلمان اس کو چھوڑ دے؟ لہذا یہ بکواس اور یہ الٹے سیدھے شعر جو پڑھے جاتے ہیں نا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، یہ شعر پڑھنا ہی ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اور حضور نے گالیاں جس نے حضور کی توہین کی تھی، فرمایا جاؤ کعبے کے خلاف میں چھپا ہوا اس یزید کو نکالو باہر یہودی کو اور اس کا سر قلم کرو. تو اپنے نظریے ذرا درست کرے کہ اب یہ کون سا شعر ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. یہ کوئی حضور کی عزت نہیں ہے، یہ کوئی تعریفی کلمات نہیں ہے، یہ دین کو بدلنے کی سازش ہے. یہ نکمے نااہل قسم کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. یہ شعر اب پڑھے جائیں گے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ مکی زندگی کا حکم تھا، لیکن دین حکم ولی دین. محبوب اگر یہ بکواس کر بھی رہے ہو تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن مدنی زندگی کے اندر آیا کہ گردن سے ان کو پکڑے. فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ہر درجے کی سختی ان سے کی جائے گی. گالیاں سن کر دعائیں دیں تو حضرت عمر نے جو گردنیں اتاری ان کا کیا فتویٰ ہوگا؟ پھر صدیق اکبر نے جو گردنیں اتاری اس کا کیا فتویٰ ہوگا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد جو 8 قسم کے بندے کو کہا، جہاں پکڑو قتل کر دینا، اس لیے کہ انہوں نے میری بےعزتی کی ہے. تو انہوں نے گالیاں نہیں، اشارے بیان کیے تھے. جس نے سرکار کی شان میں ہجو اور اشعار کے اندر گھٹیا کلمات کہے، ایسے شاعر کو لا کر سرکار کے نام سامنے ذبح کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے. تو یہ سارے حکم منسوخ ہو چکے ہیں. تو خدا را ایسے اماموں کے کلام سنے جن کو خود پتا ہو کہ دین کیا ہے. گالیاں سن کر دعائیں دی، یہ کیا کوئی شعر ہے؟ حضور کو کوئی گالی دے معاذ اللہ اور وہ مسلمان رہے اور حضور اس کو دعائیں دے، یہ مکی زندگی کا حکم تھا، یہ منسوخ ہو چکا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سورۃ توبہ کے اندر حکم نازل ہو چکا ہے کہ ایسے بدبخت کو پکڑیے اور اس کی گردن اڑائیے. توریت کے اندر مسئلہ موجود ہے. اور یہودی اور عیسائی جس عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں، عہد نامہ قدیم اردو بازار کے اندر ملتا ہے، یہ قرآن میں دیکھیں جہاں ملے گا عربی میں ملے گا، اور بائبل اور توریت جہاں ملے گی جیسا دیش ہوگا ویسا بیس ہوگا. اگر گجرات ہے تو گجراتی میں ملے گی، سندھ ہے تو سندھی میں ملے گی، کراچی ہے تو اردو میں ملے گی، یورپ امریکہ ہے تو انگریزی میں ملے گی. یہ قرآن ہے کہ شر سے لے کر غیب، جہاں سے سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، یہ ایک ہی شکل عربی میں آپ کو نظر آئے گا. یہ صحابہ کرام نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا تھا کہ عہد نامہ قدیم جو ہے جس کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں عہد نامہ قدیم, اس میں آج بھی یہ عبارت موجود ہے, میں نے اس میں پوری تقریریں کی ہے. اس میں یہ ہے کہ کاہن اور قاضی, کیونکہ اس دور میں کاہن کی جو ستارے متارے دیکھ کر خبریں دیتا تھا تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک بڑا معتبر ان کا پیر ہوا کرتا تھا, اور قاضی جو فیصلے دیتا تھا. تو آج بھی تورات اور انجیل کے اندر یہ حکم موجود ہے, واضح طور پر اردو میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ جو اردو میں ملتی ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کاہن اور قاضی کی جو گستاخی کرے گا اسے قتل کیا جائے گا. کاہن اور قاضی کی جو گستاخی کرے گا اسے قتل کیا جائے گا. تو جو کاہن اور قاضی, کروڑوں کاہن اور قاضی نبی کی نالین پر قربان ہو کہ جب ایک علاقے کے قاضی کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا تو نبی کے گستاخ کو چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ تو لہذا یہ کہنا کہ جس نے گالیاں سن کے دعائیں دی ہیں, تو یہ حافظ جالندری صاحب پتہ نہیں کون تھے, میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن یہ ایسی گپے شپے مارے انہوں نے. کیا کیا جی؟ گپے شپے مارے, ایسے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے, سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا یہ جو یہاں پر درس آپ کو دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ بنیاد آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ کس مسئلے میں کیسے اشعار, کیسے الفاظ, کیسا مزاج قبول کرنا چاہیے, اور کیسے انداز میں, کیسا مزاج, کیسے الفاظ, کیسا رویہ روا رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے پیدا کریں, ہم مسلمان ہیں, آپ مسلمان ہیں, یہ نہیں سنا سن لیں, ایسا مزاج نہیں ہے اس کو پیدا کریں. اگر مومن رہنا چاہتے ہیں دنیا سے مومن بن کر رخصت ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ مزاج ہمیں سیدنا صدیق اکبر عطا فرما رہے ہیں. اس تھوڑی سی بحث کے بعد جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, مسلمہ بن قذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے پورا ایک لشکر تیار کیا ہوا تھا, سیدنا صدیق اکبر نے مشاورت طلب کی اور ایک ہی فیصلہ ہوا قتال ہوگا. گستاخ نبی کے ساتھ کمپرومائز کرنا, اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کے ساتھ مشاورت کرنا یہ نہیں ہوتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے حکومت کا منصب جو تھا اس کو پورا اختیار کیا ہے. مسلمہ قذاب کے ساتھ کوئی لیٹر, کوئی خط و کتابت, کچھ بھی نہیں ہوئی. اس پر اعلان کر دیا گیا کہ اپنی خیر منا اور مسلمان پہنچ رہے ہیں تیرے پیچھے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کمانڈر بنایا گیا اور 30,000 کے قریب کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا جنگ یمامہ کے مقام. یمامہ کے مقام پر یہ جنگ ہوئی ہے جو تقریباً تمام کتابوں کے اندر موجود ہے, کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو عزت دی جائے, اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں آپ نے, کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ کسی کو عزت دیں گے جب تک جب رب کا حکم رہے گا. جب رب کے حکم کی جانب سے انتہا ہو جائے گی تو پھر آپ نے رب کی سننی کسی کی نہیں سننی. جو قرآن نے ذکر کیا نا کہ لا یخافون لومۃ لائم, پھر یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور کسی کے تانے دینے والے کے تانے کو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں رب کا خوف آ گیا, سب کا خوف نکل گیا ہے. اب ہمارے رب کا خوف ہمارے دل میں آ گیا ہے, تو لہٰذا اگر کوئی ملامت کرے کہ یہ کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا, تو وہ تو اس مریض سے پوچھو کہ ڈاکٹر نے کیا کر دیا. ڈاکٹر اگر اس کے جسم کے سڑے ہوئے گوشت کو نہیں نکالتا تو سارے جسم میں کینسر پھیل جاتا. وہ تو ڈاکٹر کو بعد میں دعا دے گا کہ جب اس کے اثرات اس کے سامنے ہونا شروع ہوں گے کہ واقعی میں ڈاکٹر اس قسم کے جراحی کام میرے ساتھ نہ کرتا, سختی کے مزاج میرے ساتھ نہ کرتا, تو آج میں صحتیاب نہ ہوتا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے مقام پر مسلمہ قذاب کے ساتھ چڑھائی شروع کر دی. وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, نبوت کا مدعی بن گیا تھا معاذ اللہ. اور اس نے جب یہ دعویٰ کیا تو یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی بڑے گھمسان قسم کی, اور اس میں تقریباً 700 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 700 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے بڑے واضح طور پر کہ سیدنا خالد نے کہا کہ یہ تو کیڑے مکوڑے, یہ کیا لڑیں گے ہم سے, ہم نے بڑے بڑے کو دیواروں سے لگایا ہے, یہ تو نکمے اور بالکل بزدل ہے, آپ اپنے خیمے میں چلے گئے آرام کرنے لگے. فرمایا تم دیکھو جب میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا. تو ابن کثیر لکھتا ہے کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی سے ایسا کام کیا کہ مسلمانوں کو گھیر لیا تھا, اور حضرت خالد کہتے ہیں کہ میرے خیمے کے بعد گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی. میرے غلام نے کہا کہ مسلمہ کی فوج تو آپ کے دروازے تک آ چکی ہے. آپ نے فرمایا لاؤ میری پھر پگڑی, لاؤ میرا خود, اور وہ خود کیا تھا جس میں حضور کا موئے مبارک تھا, اللہ معنی نے لکھا ہے, خود پہنا اور وہ تلوار اٹھائی ہے کہ جس کو تین بندے ایک ہاتھ میں اٹھاتے تھے, سیدنا خالد بن ولید اس کو تنہا ایک ہاتھ میں اٹھایا گیا. سیدنا خالد بن ولید نکلے, اور تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں, ہم ان شیروں کے ماننے والے ہیں, اور اللہ کے شیروں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی, اور انہیں اس بات کی پرواہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہے. ہمارے جیسے پرزے تو آتے جاتے رہیں گے, لیکن حضور کی شان کا جھنڈا ہمیشہ لہراتا رہے. یہ صحابہ کا مطمئن نظر تھا اپنی ذات کے حوالے سے. ہمارے لیے تو وہ آقا اور مولا ہے، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو ذرا کم تر سمجھتے تھے. اب آپ دیکھیں تلوار اٹھا کر جب سیدنا خالد میدان کے اندر آئے ہیں تو چند ہی وقتوں کے اندر تھوڑی سا گزری ہے کہ یہ منہ جو یہاں پر لشکر کا تھا وہ وہاں تک پہنچ گیا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو حضرت خالد بن ولید کو تشویش میں ڈال رہی تھی وہ یہ کہ سب بندے جتنے تھے مسلمان بھی تلوار جب اٹھاتے تو اللہ اکبر کے اقبار کرتے تھے، مسلمہ کی جو فوج تھی وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر مارتی تھی، کیونکہ خدا پر تو کسی کو اعتراض نہیں تھا. یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے. بنیاد تو ذات مصطفیٰ تھی، ٹھیک ہے، بنیاد تو ذات مصطفیٰ. اور در حقیقت حضور پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے، وہ نیام نہاد اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لیکن ان کے نزدیک یہ تھا اور انہوں نے ذہن یہ دیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر کہو گے تو نصرت آئے گی. تو لہٰذا آج یہ کہنا کہ جناب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، نصرت آئے گی، تو اس میں مطمئن نظر حضور کی ذات ہے. اگر اس کا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس پر آئے گی اور برکتیں بھی اس پر آئے گی. باقی تسبیح لے کر تو پھر سنیاسی اور اللہ کا وظیفہ سکھ بھی کرتے ہیں، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. امرتسر کے کئی سکھ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے وظائف کی ہے اور موکلین کو کنٹرول کرنے کی، سورہ مزمل شریف پڑھتے ہیں وہ موکلین کو پکڑنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کے لیے پڑھنا جب مقبول ہوگا جب دل میں اس کے نبی کی محبت ہوگی. جب دونوں طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی تو سیدنا خالد بن ولید نے اپنے غلاموں سے کہا اور اپنے نائبین سے کہا کہ اب فرق کیسا ہوگا؟ وقع فرق یہ ہوگا کہ وہ اللہ اکبر کہے، تم یا رسول اللہ کہو. یہ واضح آج بھی تاریخ میں موجود ہے. یہ نام نہاد طالبان شیطان یہ کہتے ہیں جناب کہ جناب جہادوں کے اندر یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگتا، یہ شرک ہے. میں ان شیطانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ آپ اٹھاؤ کتابیں اور سب دیکھو کہ مسلمہ کذاب کے مقابلے پر جو مسلمانوں کا شعار اور صحابہ کا جو شعار بنا ہے وہ نعرے تکبیر اللہ اکبر نہیں بنا بلکہ نعرے رسالت یا رسول اللہ بنا. اور یہ کہنا، یہ جو کشمیر میں نئے نئے مینڈکی نکلا ہے کوئی لشکر طیبہ کے نام سے، کوئی حرکت المجاہدین کے نام پر، یہ نیٹ پر بکواس کرتے رہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی مسلمانوں کا نعرہ نہیں رہا. اور میں نے کہا تم یہودیوں کی طرف سے کوئی کام کر رہے ہوں گے، اور جس طرح مسلمہ بن کذاب جو ہے وہ اللہ اکبر کو اسلامی اصطلاح سمجھتا تھا تو تم کو یہودیوں نے الجھایا ہوا، شاید تم اس کو جہاد سمجھ رہے ہو. یہ جہاد نہیں، مسلمانوں کا جہاد یہ ہے کہ اللہ کی نصرت کو وہ دعوت دیتے ہیں تو پہلے نبی کے کلمے کو بلند کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہیں کہ ہاں مولا ہم تیرے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ تیرا ماننے والا وہ ہے جو تیرے نبی کے کلمے کو بلند کرتا ہے. تو وہاں پر نعرے تکبیر لگ رہے تھے اور یہاں پر نعرے تکبیر بھی لگ رہا تھا، نعرے رسالت بھی لگ رہا تھا. اور بڑے واضح طور پر کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شعارهم یومئذ للمسلمین، شعار کہتے علامت کو جو حق اور باطل میں بندے کو ممیز کر دے، ان کو فرق کر دے. تو ابن کثیر نے لکھا وہ شعارهم یومئذ، اس دن مسلمانوں کی علامت کیا تھی، ان کا امتیازی وصف کیا تھا، للمسلمین جو مسلمان تھے ان کی علامت کیا تھی، یا محمد، وہ یا محمد کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. تو یہ قاعدہ سارا ذہنوں میں رکھیں، جو یا رسول اللہ پر اور اس لفظ سے چڑے تو اس سے پوچھے کہ آپ کا تعلق کس سے، مسلمہ کذاب سے کہ آپ اللہ اکبر بھی رکھے ہوئے. مسلمان جو ہے تو وہ تو آگے تک جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کے کلمے اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے وہ یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتا ہے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اپنا عمل ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے اس بات کو کہ 700 صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا اور حضرت عمر نے بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ سے عرض کیا کہ حضور 700 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور میری خواہش ہے کہ اب قرآن کو جمع کر لینا چاہیے، کہ جو متفرق طور پر پھیلا ہوا ہے اس کو جمع کر لینا چاہیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیف افعل شیئا ما یفعل رسول اللہ علیہ السلام، میں وہ کام کیسے کروں جس کو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا. تو سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے جواب دیا، مانا کہ حضور نے نہیں کیا لیکن زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، زبان حال سے یہ کہنا چاہتے ہیں امیر المومنین، اس وقت حالات کچھ اور تھے، اس وقت کافروں سے جہاد بھی ہو رہا تھا کہ تو قرآن کو کہاں جمع کرتے. قرآن کو جمع کرنے کے لیے تو پورا سسٹم چاہیے تھا، پورا ایک لمبا وقت چاہیے تھا اور کئی بڑے بڑے صحابہ کو اس میں مصروف کرنا تھا، اور وہاں تو جہاد کا سلسلہ چل رہا تھا، تبوک لڑی جا رہی ہے، عہد لڑی جا رہی ہے. تو یہ زبان حال سے میسج دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ حضور نے نہیں جمع کیا تو حضور نے منع کیوں کیا ہے، حضور نے منع بھی تو نہیں کیا اس بات کو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر حضور نے نہیں کیا تو کیا ہوا، واللہ خیر، کام تو اچھا ہے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو میں نے حضرت عمر کا سنا کہ واللہ خیر، تو میں نے اس مسئلے میں تو ابو بکر عمر کی رائے نہیں لی تھی، لیکن اس مسئلے میں عمر کے کہنے سے میرا شرع صدر ہو گیا اور میں نے کہا عمر تو بات صحیح کرتا ہے کہ ہاں رسول اللہ نے کیا تو نہیں. آج بدعت پر لوگ یہی دبکی بجاتے ہیں، اور جس طرح کسی سے پوچھا نا کہ جناب ڈھول بجانا کیسا ہے، کہا جی جائز ہے. کہا کیوں؟ کہ وہ دف ایک طرف سے بند ہوتا ہے، ڈھول دو طرف سے بند ہوتا ہے، فرق تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک طرف سے بند ہے اور یہ دوسری طرف سے بند ہے، اس کو ایک طرف سے آپ بجاتے ہیں، اس کو دوسری طرف سے بجاتے ہیں. تو اس قسم کے کچھ لوگ ہیں کہ جناب جو اس قاعدے کو آج تک لے کر چل رہے ہیں کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. تو میں نے کہا حضرت ابو بکر پر تم کیا فتویٰ لگاؤ گے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بکر نے یہ کہا تھا تو حضرت عمر نے آگے سے اس قاعدے کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کی روح بیان کی کہ واللہ خیر حضور نے اگر کوئی کام نہیں کیا اور وہ مزاج اسلام کے خلاف ہے تو وہ کام نہیں کیا جائے گا, حضور نے اگر منع کیا تو وہ کام نہیں کیا جائے گا. لیکن حضور نے اپنے دور کے تقاضے کے حوالے سے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی کام کیا اور آنے والے دور میں اگر کوئی کام اس سے بہتر زمینی حقائق کے اعتبار سے ثقافت اور دور کے اعتبار سے نظر آتا ہے تو اس کو اپنانا بھی حضور ہی کی عطا ہے اور خیر کا کام ہے. اس لیے کہ حضور نے ہمیں اپنی صحبت میں بٹھا کر ہماری عقلوں کو جو بالغ کیا اور ذہنوں کو جو وسیع کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ تمہیں اسلام مکے تک نہیں رکھنا ہے, تمہیں اسلام تو افریقہ کے آخری جزائر تک لے جانا ہے, تمہیں تو اسلام ان قوموں کے پاس لے جانا ہے جو ان عربوں کی تہذیب کبھی نہیں دیکھی ہے. تو لہذا جو چیز اسلام کے مزاج کی بات ہوگی تو وہ تہذیب ان کی تم اپنے دین میں لے سکتے ہو, اور کوئی ایسی چیز وہ تہذیب جو اسلام کے اور دین کے خلاف ہوگی اس کو تم تبدیل کرو گے. تو پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مکمل طور پر مدبر اور اسلامی سیاست سے واقف تھے, کہ مکمل طور پر یہ نہیں, پھر تو چاہیے تھا کہ بعد میں جب صحابہ کرام نے سواریاں استعمال کیے تو چاہیے تھا کہ سب خچر اور گدھے ہی استعمال کرتے. بعد میں صحابہ کرام نے اپنے دور کے اندر قالینوں پر نمازیں پڑھی ہیں اور خوبصورت مسجدیں بنائی ہیں تو چاہیے تھا کہ ساری مسجدیں گراتے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کام کیا ہی نہیں ہے. لیکن صحابہ حضور کی صحبت میں بیٹھ کر یہ سمجھ لے گئے تھے کہ دور جیسے ترقی کرے گا تو ہر حسن کے پیالے کے اندر اور ہر حسن کے برتن کے اندر اسلام کے پیغام کو اس حسن میں رکھ کر پیش کیا جائے. تو لہذا مرتب کرنا اور اس کو جمع کرنا حضور کے دور میں تو نہیں تھا لیکن آج اس کی ضرورت ہے. فرما واللہ خیر, یہ خیر ہے. اور سید میں صدیق اکبر نے اس مشورے کو لیا لیکن فرما رکھو رکھو, حضور کے ایک اور اچھے جانشین ہیں عمر, ان کو مطمئن کرنا ہے. میں تو تیری بات سے مطمئن ہو گیا. دیکھیں انفرادی رائے نہیں ہے, اگر آپ اسلامی جمہوریت کہتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے وہ معاملہ. امیر المومنین نے فیصلہ کیا ہے لیکن فرماتے نہیں, اور اس میں معیار کیا ہے؟ معیار یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے اور جو ابھی بھی مسلمان ہوا اس کے پاس پیسہ بہت ہے, نہ معیار تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ قرب مصطفیٰ. صحابہ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ کون سے ایسا صحابی جو حضور کے زیادہ قریب رہا ہے, اس کو درجہ حضور کے قرب کے مطابق ملتا تھا. حضرت ابو بکر کو درجہ حضور کے قرب ہی کی وجہ سے ملا ہے. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے قرآن کو جمع کرتے, لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں, عمر ابھی ایک اور شخص ہے جو حضور کا بڑا نوازا ہوا ہے, حضور کا بڑا چہیتا ہے اور حضور کے بڑے قریب رہا ہے, اگر وہ راضی نہیں ہوا تو پھر میں ہاں نہیں کروں گا. فرما کون؟ کہا زید بن ثابت. اور زید بن ثابت میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مدینے کے اندر حضور کے بالکل وہ نائب تھے, یعنی دس رائٹ ہینڈ جس کو کہتے ہیں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کے کام کے اندر ان کو آگے کیا ہوا تھا. یہاں تک کہ جب یہودیوں نے بڑا شور اسلام کے خلاف کیا تو سرکار نے ان سے کہا کہ جاؤ یہودیوں کے مدرسے کے اندر سریانی زبان سیکھو, اور یہ گئے حضرت زید بن ثابت اور کہتے ہیں یہودیوں کے بچوں کے درمیان میں بیٹھ کر میں ان کے حروف تاجی کو سمجھتا تھا, پڑھتا تھا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ یہودیوں کی زبان بولنے لگے. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھ کے وہ توریت پڑھ کے اس کا ترجمہ حضور کو سمجھ عرض کرتے تھے, صحابہ کو سمجھاتے تھے اور دیگر لوگوں کو تیار کرتے تھے. تو حضور نے اپنی دین کی خدمت کے لیے اور قرآن کی تعلیم کے لیے سیاست اور نظام زندگی اور تمام میں مجموعی طور پر جو حیثیت دی ہے وہ حضرت ابوبکر کو دی ہے, لیکن خاص شعبوں کی تقسیم کے لیے حضور نے صحابہ کو رکھا ہے. قرآت کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبید بن کعب کو رکھا ہے. علم اور فقہ کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری, یہ وہ شخصیات ہیں, اور حضرت معاذ بن جبل, ان کو حضور نے فقہ کے حوالے سے رکھا ہے. فرمایا میرا مزاج فقہ سمجھنا ہے اس طرف آ جاؤ. تفسیر کے لیے حضرت علی شیر خدا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ وہ شخصیات ہیں جو حضور سے جاری ہونے والی قرآن تفاسیر کو لے کر آگے چلتے ہیں. تو حضور نے ہر شعبے کے اندر اپنے جانشین بنائے ہیں, اور اس کا مجموعہ اگر آپ کر دیں تو صدیق اکبر ہے, جو بیک وقت سیاست میں بھی ہے, بیک وقت ولایت میں بھی ہے, بیک وقت مفسر بھی ہے, بیک وقت فقی بھی ہے, بیک وقت مزاج مصطفیٰ کے تمام گوشوں کا شناساز بھی ہے. اب آپ دیکھیں زید بن ثابت کے سامنے یہ بات ہوئی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا, تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں کیا لیکن واللہ یہ خیر کام تو اچھا ہے. تو آپ دیکھیں یہ سارے سینے بے کینے تھے, یہ حضور کے تربیت یافتہ, جیسے فی الفور حضرت ابو بکر نے بلا کسی توقف کے فرمایا ہاں بات تو ٹھیک ہے, یہی جملہ حضرت زید کی زبان سے نکلا. یعنی یہ محمدی تربیت یافتہ یہ ہے کہ یہ حضور کے آئینے ہیں, حضور کے جمال کے آئینے ہیں. اتفاق ہو گیا, اب قرآن کو مرتب کرنے کی بات آ گئی. اب سنیے یہاں پر جو ایک میں نقطہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتامی وقت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور اس میں اعلان کر دیا گیا یہاں بھی گرد و نواح میں بھی دوسرے علاقوں کے اندر بھی, ضرورت نہیں تھی. سیدنا صدیق اکبر چاہتے تو خود بیٹھ کر چند اجلہ صحابہ کو لے کر قرآن جمع کرتے, کیونکہ خود حافظ قرآن تھے, حضرت عمر حافظ قرآن, حضرت عثمان حافظ قرآن, مولا علی حافظ قرآن, حضرت عبداللہ بن مسعود حافظ قرآن, ابی بن کعب حافظ قرآن. تو یہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہزاروں میں تعداد صحابہ کی تھی جو حافظ قرآن ہے, لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا گیا. باقاعدہ ایک زبردست قسم کی مجلس مشاورت لائے گی اور اس کا قاضی القضاۃ حضرت زید بن ثابت کو بنائے گی کہ حضور آپ کے پاس سارے فیصلے آئیں گے, آپ کریں گے, آپ کے پاس سے فیصلہ ہو کر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کے پاس جائے گا اور صدیق اکبر آخری دستخط اس پر کریں گے اور ان چیزوں کو مرتب کر دیا جائے گا. اب یہ تمام سلسلہ جو تیار کیا گیا ہے اس میں پہلی بات یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس جو لکھا ہوا ہے لے کر آؤ. اب ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جو لکھا ہوا ہے لے کر آؤ وہ پہلے سے صحابہ کے سینے میں موجود ہے, اور بالخصوص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر دھاگے سے مرتب کیا ہوا سیا ہوا پورا قرآن موجود تھا, جو ہماری ماں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کو مصحف حفصہ کہتے ہیں وہ موجود تھا. اور وہ قرآن مجید جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں وہ لکھتی تھی اور جمع کرتی تھی وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر پہلے سے موجود تھا. وہ آیتیں, وہ نسخے, ہر قسم کا نسخہ لا کر سامنے واضح کیا گیا. اب سورہ فاتحہ سے قرآن کو مرتب کیا جا رہا ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ 50-60 صحابہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف 100-200 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بندہ آتا ہے اپنی طرف سے قرات, یعنی کوئی لکھا ہوا لے کر آتا ہے اور وہ قرآن آیات پڑھتا ہے اور نیچے کہتا ہے کہ جناب یہ سورہ نساء کی آیت ہے. وہ صحابہ کرام جو اتنی 50 اور 200 کی تعداد, 250 کے قریب صحابہ, اس میں سے کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا, اس کو اگر لے لیتا ہے تو یقین کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ قرآن کا حصہ ہے. لیکن یہ بتاؤ, ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ حضور کے سامنے بیٹھ کر کب لکھا تھا؟ احتیاط دیکھیں آپ, یاد سب کو ہے. صرف یاد پر قرآن نہیں لکھا جا رہا بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پر لکھا ہوا وہ لے کر آؤ. لکھا ہوا جا لایا گیا, اس کتابت کی چیکنگ ہو رہی ہے, حفظ بھی ہے, لکھا ہوا منگایا بھی جا رہا ہے, اور جو لکھا ہوا منگایا گیا اس کو سنا گیا. سننے کے بعد تیسری چیز یہ رکھی جا رہی ہے کہ اچھا بتاؤ, تاریخ بتاؤ, سن بتاؤ, معاملات بتاؤ, گواہ لاؤ دو, کس وقت صبح میں, شام میں, رات میں, کب تمہیں حضور کے سامنے بیٹھ کر اس چیز کو لکھا تھا. تو یہ جو دو گواہ حضرت ابوبکر ہر شخص پر منگواتے تھے نا, تو یہاں پر کچھ لوگوں نے غلط فہمی ہوئی, جیسے مستشرقین یا نصرانی عیسائیوں نے بکواس کی ہے کہ دو سے تو تواتر ثابت نہیں ہوتا, دو تو ایسی بھی خبر واحد کے جامع میں آتا ہے, اور جو چیز خبر واحد ہو ایک بندے کی بولی وہ درجہ نہیں رکھتی جو پورے مجمعے کی رکھتی ہے. کیونکہ جو ایسی روایت جس کو بیان کرنے والے 17-18 آدمی ہو تو یہ زیادہ تعداد کیوں ہو؟ اس لیے کہ ایک بندہ غلط بولے گا, سب تو غلط نہیں بولیں گے, لیکن سب ایک ہی بولی بولیں گے تو وہ تو تواتر کے ساتھ ہوگا. تو قرآن جو ہے وہ متواتر ہے, یعنی تواتر کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ یہ آیت نکلی ہوئی ہے. اس لیے صحابہ کرام جس طرح میں عرض کیا کہ 50 ایک طرف اور 150 کے قریب ایک طرف, یہ بڑا مجمع موجود تھا اور تواتر کے ساتھ, یعنی سب بیک زبان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے. ایک بات, قرآن میں شک نہیں ہے, یہ جو دو گواہ منگائے جا رہے ہیں یہ قرآن کے اوپر نہیں منگائے جا رہے ہیں, وہ تو 200 آدمی پہلے بیٹھ کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں, اس کا تواتر تو ثابت ہو چکا ہے. یہ دو گواہ صرف اس بات پر منگائے جا رہے ہیں کہ دوپہر میں لکھے تھے, شام میں لکھے تھے. احتیاط آپ دیکھیں, صبح میں بھی لکھے تھے, رات میں لکھے تھے, حضور اس وقت کیا کر رہے تھے, تم نے کس طرح پڑھ کے سنایا. تو دو گواہ, ہر بندہ جس کے پاس کچھ لکھا ہوا وہ لا رہا ہے, تو دو گواہ اپنے آپ بیتی پر وہ پیش کرے گا کہ حضور کے سامنے میں نے فلاں وقت لکھوایا تھا اور حضور نے اس کو اجازت دی تھی. اگر حضور نے اجازت نہ دی ہوئی ہوتی تو اس کو پہلے ریجیکٹ کر دیتے کہ ظاہر سی بات ہے یہ اگر قرآن ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا, ہم تو حضور کے ساتھ رہے, ہم نے حضور کے پیچھے پورا قرآن سنا, رمضان میں دور کیا, تو انہیں پتا ہوتا کہ یہ آیت ہے اور فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیت ہے. لیکن دو گواہ پھر بھی احتیاط اس پر منگاتے کہ دو گواہ لے کر اپنے ساتھ اور وہ گواہی دے اللہ رب العالمین کو شاید موجود جان کر اس بات کی کہ تو نے اس ٹائم پر حضور کو خدمت عرض کی اور اس ٹائم پر حضور نے تجھے لکھوایا یا تو نے اپنا لکھا ہوا حضور کو پڑھ کر سنایا اور حضور نے اس کی تصدیق کی ہے. سمجھ رہے؟ تو اب قرآن کے اندر کس قسم کی آمیزش ہو سکتی تھی جبکہ ہر طرف سے دروازہ بند کرنا صحابہ کرام کو مقصود تھا. اور دوسری بات میرے دوستو یہاں پر ہے, وہ یہ ہے کہ اعلان جو کیا گیا کہ لے آؤ لکھا ہوا, اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی لکھا ہوا ضائع نہ ہو جائے, کوئی لکھا ہوا ضائع نہ ہو جائے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے دو دو شہادتوں پر اس کو جمع کیا. اسی طرح تمام کتابوں کے اندر, احادیث میں بھی ہے, اصول قرآن کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سورۃ توبہ کی یہ آخری آیت ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ جو حصہ ہے یہ کوئی نہیں لایا. اب یاد سب کو ہے اور بیچے نہیں ہے کہ یہ لاتا کوئی نہیں, سمجھ رہے؟ یعنی یاد سب کو ہے, 200 کے قریب, میری بات سمجھ رہے, 200 کے قریب صحابہ موجود ہے, پورا قرآن مرتب ہو گیا ہے, سورہ توبہ کو مکمل لا کر رکھ دیا گیا. یہ آخری ٹکڑا تمام کے سینوں کے اندر موجود ہے, زبانوں پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن انتظار یہ کہ جو اصول بنایا کوئی لے کر تو آئے. اعلان کر دیا گیا, ایک دن کچھ نہیں ہوا, دو دن کچھ نہیں ہوا, تیسرے دن ایک صحابی تنہا آئے اور ان کے پاس ایک چمڑے پر لکھا ہوا یہ ٹکڑا موجود تھا. درود پاک پڑھیے گا. تیسرے دن جب ایک صحابی آئے اور ان کے پاس ایک چمڑے پر لکھا ہوا یہ ٹکڑا موجود تھا, سورۃ توبہ کا آخری لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخری, تو جب ان سے لیا گیا تو تمام صحابہ خوش ہو گئے کہ ہاں یہ آ گیا, کہ شک نہ ہو کہ ہم جو ہمیں یاد ہے وہ لکھا ہوا کیوں نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے جو سینے میں وہ لکھا ہوا بھی ہے اور جو لکھا ہوا ہے وہ سینے میں بھی ہے, تاکہ کہیں سے کوئی چیز بے ربط نہ ہو اور اشکال اور اعتراض اس پر قائم نہ ہو سکے اور اس پر دو گواہوں کا مطالبہ. تو حضرت خزیمہ بن ثابت جو ہے, جو یہ آخری آیت لے کر آئے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ بھائی دوسرا گواہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے, میں اکیلا ہوں اور میں نے حضور کے پاس بیٹھ کر یہ بات لکھی ہے. تو فرمایا قاعدہ قانون تو یہ ہے کہ جناب دو گواہ اس پر ہونے چاہیے. جب حضرت زید بن ثابت اس کے ساتھ ان کے ساتھ جرح کر رہے ہیں, حالانکہ خود پتا ہے یہ قرآن ہے, لیکن جو دستور بن گیا اس کی پاسداری ہوگی. یہ نہیں گیا چلو بھی جلدی جلدی ہو رہی ہے بات ختم کرو, نہ, وہ پورا احساس. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے کاندھے پر پورا پہاڑ رکھ دیا جاتا تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا بڑا بوجھ مجھے اللہ کے کلام کو جمع کرنے کا ہو رہا ہے. یعنی کتنی بڑی ذمہ داری ہے, آپ دیکھیے. اور کروڑوں سلام ہو گنبد خضرا کی مکین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر پر, کہ کتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا ہے. یعنی قرآن کو جمع کیا, پورے دین کو بچا لیا. تو سیدنا صدیق اکبر سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ جو بندر بانٹ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ قرآن جمع ہوا ہے, یہ سیاسی مرحلہ تھا یا حضور سے تعلق کا مرحلہ تھا؟ تعلق کا مرحلہ تھا. تو لہذا بوڑھے ہونے کے باوجود اس بات کو نہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ خلافت کی دو قسمیں ہیں, ایک سیاسی ہے اور ایک ولایتی خلافت ہے. حضرت علی سیاسی خلافت میں پہلے خلیفہ ہے اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ ولایت کی خلافت میں دوسرے پہلے خلیفہ ہے. یہ فرق کرنا, الیاذ باللہ, یہ وہ شخصیت ہے کہ دربار رسالت سے براہ راست رابطہ ہے, ورنہ اتنی بڑی ذمہ داری کون مکمل کر سکتا ہے کہ قیامت تک دین مکمل. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کے تحفظ کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے. تو جس کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے تو ذمہ کی پہلی ذمہ داری ابو بکر صدیق پر آ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون کی عملی تفسیر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ, جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو مرتب فرمایا. جتنی تعریف کی جائے, جن کی ان کی ثنا کی جائے, جتنی ان کے لیے عزت کے نذرانے پیش کیے جائیں, میں کہتا ہوں ہماری زبان بھی اس لائق نہیں ہے, نہ ہمارے پاس وہ کلمات ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جو امت کو, ڈوبی ہوئی امت کو تیرا دیا اور قیامت تک کے اسلام کو بچا لیا, اس خدمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اب کوئی حضرت ابو بکر سے محبت نہ کرے تو وہ کتنا بڑا ناشکرا ہے. وہ قرآن بھی اس سے نفرت کرتا ہے, رسول اللہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب قرآن مکمل ہو رہا ہے تو حضرت خزیمہ بن ثابت نے کہا میرے ساتھ ہے کوئی نہیں. حضرت زید بن ثابت ان سے سختی کر رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں لوں گا, جاؤ دوسرا بندہ لے کر آؤ, میرے آگے نہیں رکھنا, یہ مجھے نہیں چاہیے, جاؤ دوسرا بندہ لے کر آؤ. انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی ہے نہیں, میں کہاں سے لاؤں؟ کہا نہیں میرے سامنے نہیں رکھنا اور مصحف شریف کے اوپر نہیں رکھنا اپنا یہ چمڑے کا ٹکڑا جس پر آیت لکھی, اپنے ہاتھ میں رکھو جاؤ. جب بحث چل رہی تھی حضرت عمر نے سنا, قریب آئے اور خاموشی سے حضرت زید بن ثابت کے کان میں کہا یہ خزیمہ ہے اور رسول اللہ نے فرمایا جہاں یہ تنہا آئے گا تو تنہا اس کی گواہی دو کے برابر ہوگی. ہاں یہ ہے حضرت خزیمہ بن ثابت جو ابو داؤد شریف کے اندر آتا ہے, کیونکہ ابو داؤد فقہ سے متعلق کتاب ہے نا, احکام کے احادیث زیادہ وہ لاتے ہیں, تو اس میں موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مدینے کے گرد سے قافلہ گزر رہا تھا, سرکار مدینہ منورہ کے باہر کبھی چہل قدمی کے لیے تشریف لے جاتے تھے, تو سرکار نے دیکھا کہ قافلہ گزر رہا ہے, اس میں ایک بڑا اچھا فربا اور مضبوط قسم کا اونٹ تھا. سرکار نے اسے مسافر سے بات کی, کہا کہ یہ فروخت کرنے کے لیے؟ اس نے کہا جی ہاں فروخت کرنے کے لیے. سرکار نے کہا مجھے بیچ دو پھر تم. تو کہا کہ لے لے آپ. حضور فرمایا بھی پیسے میرے پاس نہیں، تم چلو میرے ساتھ مدینے میں تو میں تمہیں وہ قیمت جو تمہاری ہے وہ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ باہر سے جانے کی بجائے مدینے کے بازار میں داخل ہوا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، چشم تصور میں منظر رکھیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنے صحابہ کے ساتھ یہ تنہا تشریف لے جا رہے ہیں، اور پیچھے جب وہ اونٹ کو لے کر آ رہا ہے تو لوگوں نے جب اتنا خوبصورت اونٹ دیکھا تو لوگوں کو یہ خبر نہیں تھی، پیچھے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سرکار نے اس کا سودا کر لیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ کیوں چل رہا ہے. تو لوگوں نے اس کو پوچھنا شروع کیا کہ کتنے کا ہے. اس نے کچھ ریٹ بڑھا کر کہے تو مدینے کے لوگوں نے کہا کہ اس سے تھوڑا زیادہ لے لے اور ہم کو دے دے، تو زیادہ لے لے ہم کو لے لے. اب تین چار آدمی کے سودے بن گئے. اب وہ مکر گیا اور اس نے یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے، ایک بندہ جو سب سے زیادہ دینا چاہتا تھا اس کو دے دیا. جب سرکار نے مڑ کر دیکھا تو ایک مجمع بنا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا حضور یہ اونٹ کا سودا ہو رہا ہے. فرمایا سودا تو میں نے کیا تھا اس کے ساتھ. اب نبوی زندگی کتنی اعلیٰ ہے، لیکن دیکھیں طرز زندگی جھکانے کے لیے کتنا تنزل ہو رہا ہے تاکہ ہمیں لین دین کے مسائل آ جائیں. یہ سیرت کا پہلو ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح صحابہ کہتا ہے، کبھی کبھی ہمیں شرم آ جاتی تھی کہ اور ہم ڈر جاتے تھے کہ حضور کا مرتبہ اتنا بڑا ہے اور حضور ہمیں مسائل سمجھانے کے لیے کیسے کیسی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ دوری ختم ہو اور دین ان تک پہنچے. حضرت جابر کا وہ واقعہ نہیں ہے کہ مدینے کے سفر میں حضرت جابر تنہا بیٹھے ہوئے تھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تھکا ہوا افسردہ ہے، ان کے پاس آئے اور حضرت جابر کے کاندھے پر حضور نے ہاتھ ڈال دیا. اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب حضور نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی بغل شریف کے قریب کیا تو کہتے ہیں میں لرز کر رہ گیا کہ اللہ کا حبیب ہے اور مجھے اپنے باہوں میں لیا ہوا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ریش مبارک سے مٹی کو صاف کیا. فرمایا جابر کیوں گھبرا رہا ہے؟ بیوی کی یاد آ رہی ہے. یہ حضور نے کہا تو خاموش تھے. پھر سرکار نے فرمایا اب وہ دل بھرا ہے نا. حضرت جابر غریب آدمی تھے، جابر بن عبداللہ، اور کچھ پریشان تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر اس قدر کریم ہے کہ صرف مسائل ممبر پر نہیں بیان کرتے، خاموشی سے ان کے پاس جا کر تنہا میں بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں اور پوچھتے تو بول تو صحیح میں ہوں نا. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. یہ درجوں کا تفاوت حضور نے ختم کیا اپنے غلاموں کی. سرکار نے فرمایا جابر کیوں پریشان ہے؟ اچھا یہ بتا تم نے شادی کر لی؟ ارے جابر کہنے کہا ہاں حضور کر لی. تو کہا کنواری سے کی یا بیوہ سے کی؟ یعنی ان کو بظاہر جس کو لفظ کہتے ہیں بے تکلف کرنا تاکہ وہ اپنے دل کی بات کر دیں مجھ سے. کہا کہ حضور میں نے بیوہ سے کی. فرمایا ارے تو نوجوان ہے تو کنواری لڑکی سے شادی کرتا، تو نے بیوہ سے کیوں کی؟ تو حضرت جابر حیران ہے کہ حضور مجھ سے کیا گفتگو فرما رہے ہیں. جن سے خدا باتیں کرتا ہو ان کی ذات کا رتبہ کتنا بلند ہوگا، جن کے صدقے زمین و آسمان بنے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کتنا ہوگا. میدان میں محشر میں جب تک وہ کچھ نہ کہیں اللہ رب العالمین کسی پر بھی کرم نہیں فرمائے گا. شفاعت کی کنجی ان کو دی جائے گی، رب کے عرش کے ساتھ ان کی کرسی لگے گی. یہ مرتبہ اور مقام کسی کو ملا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہونے کے بعد حضور کی ہمسری نہیں، حضور کی نبوت میں شرکت نہیں، بلکہ کہتے ہیں یا اللہ میں اس کی امت کا ایک عام فرد بن جاؤں کہ مجھے یہ شرف ملے. یعنی کلیم اللہ ہے لیکن عقیدت اور حضور کی عظمت کا اس قدر اعتراف ہے کہ میں حضور کی امت کا ایک فرد بن جاؤں اور قیامت کے دن میں اٹھوں تو مجھے یہ کہا جائے کہ یہ امت مصطفیٰ ہے. تو یہ بزرگی اور مقام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے کہا کہ بیوہ سے کیوں شادی کی، کنواری سے کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میری جوان بھی بہنیں بھی ہیں اور میرا والد تو آپ کو پتا ہے کہ احد میں شہید ہو گیا. عبداللہ جو تھے وہ احد میں شہید ہوئے اور بڑے مجاہد آدمی تھے حضرت جابر کے والد. سرکار نے فرمایا ہاں. تو کہا کہ حضور میری بہنیں جو ہے وہ بڑی عمر کی جوان ہے، اگر میں کنواری لڑکی کو لے آتا شادی کر کے تو واپس میں لڑتی رہتی اور میرے لیے اور درد سر بن جاتا. یا رسول اللہ مسئلہ دراصل یہ ہے، دیکھو کیسے کریم آقا ہے سبحان اللہ، ہیں ایسی شفقت باپ بھی نہیں کرتا، ہیں ایسی شفقت باپ بھی نہیں کرتا. درود پاک پڑھیے گا. اب ذرا سنیے اس بات کو کہ سیدنا جابر بن عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے شادی اس لیے کی بڑی عمر سے، جو مجھ سے بھی بڑی عمر کی تھی، تاکہ وہ میری بہنوں کو سنبھال سکے اور میرے گھر کا نظام صحیح چل سکے. سرکار فرمایا اچھا کچھ جیب میں پیسے میں سے ہیں؟ یعنی سرکار نے بھانپ لیا کہ غربت کا مارا ہے اور غربت سے یہ کہ میں جا رہا ہوں گھر، میری بیوی کہے گی کیا لے کر آیا تو، آئے ہائے، اور سب سے الگ بیٹھے ہیں اور سرکار مجمع میں بیٹھ کے سب سے بات کر رہے ہیں. لیکن یقیناً ابھی میں نے مظفر وارثی کا وہ قول آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کیا جو یہاں پھر پڑھ دیتا ہوں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، آئے ہائے بولے سبحان اللہ، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، سبحان اللہ، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کے، کھڑے رہتے ہیں دہلیز پر، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدا بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں کتنی پیاری بات انہوں نے ذکر کی جو حضرت جابر کے معاملات کی مکمل طور پر وہ غمازی کرتی ہے، میری ہر سانس، اپنا نام بھولیے، کون کیا یہ سب بھولیے، حضور کے کرم کے دامن میں آ کر سنیے شعر کو آپ، مارفانی صاحب آپ سے بہتر کون سمجھے گا یہ ساتھوں کو، سبحان اللہ، آپ کو تازہ وہ برکات لے کر آئے ہیں، اللہ آپ کے صدقے ہم تمام کو تازہ برکات نصیب فرمائے۔ اب سنیے کہ امتی کا تعلق رسول اللہ سے کیسا ہے، فرمایا مظفر وارثی علیہ الرحمٰن نے بہت پیاری بات کی ہے کہ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس، یہ جابر یہی کہہ رہے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کی دھڑکن کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکن کی وہ رفتار سنتے ہیں، یعنی قرب اتنا ہے کہ میرا دل اگر دھڑک رہا ہے تو اس کی رفتار سے بھی محمد رسول اللہ واقف ہے۔ حضرت جابر کو کہا حضور نے پیسے ہیں جیب میں، کہنے لگے یا رسول اللہ پیسے تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا اچھا، اشارہ کے غلام کو لاؤ، وہ ایک تھیلی لائی گئی درہم کی، فرما جیب میں رکھ لے، کہا حضور کی ہے، فرما رکھ لے میں دے رہا ہوں، رکھ لے، کہا حضور رکھ لے، رکھ لیا گیا، کہا اب انتظام کر جلدی سے، آج رات کو ہم یہیں رکیں گے، ٹھیک ہے، انتظام کرو اور کسی کو یہ پیسے دے کر بھیج، کیونکہ کل یا پرسوں تک ہم مدینے پہنچیں گے، آج رات کو کسی کو بھیج دو تاکہ کوئی پہلے پہنچ جائے، اور یہ پیسہ تیری بیوی کو دے دے تاکہ تیری بیوی تیرے آنے سے پہلے خوشبو خرید لے۔ دیکھیں یہ مقام، یہ مقام مصطفیٰ ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ فرمایا تیری بیوی اچھا بستر خرید لے، خوبصورت پردے خرید لے، جب تو آئے تو فرش پر پانی کو چھڑکا ہوا ہو اور اس نے اپنے لیے بھی اچھا کپڑا پہنا ہو، اور جب تو تھکا ہارا دروازے پر پہنچے تو اس کی زیبائش کو دیکھ کر تیری ساری تھکن ختم ہو جائے، اور جب وہ خوشبو تیری خدمت میں پیش کرے تو تیرے دل سے سارے غم بھول جائے۔ حضرت جابر کہتے میں دھاڑے مار کر رونے لگا کہ یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا نہ، غم نہ کر، یہ پیسہ لے، اور فرمایا کہ کچھ سواری ہے تیرے پاس، کہا نہیں، فرمائی میری اونٹنی کسوا کھڑی ہے، بلا کسی کو، ایک غلام کو بلایا کہ پیسہ لو اس سے اور میری اونٹنی بجر بگر ہو جاؤ، اور فرمایا جاؤ۔ بعض علماء نے لکھا کہ کسوا کے علاوہ حضور کی ایک اونٹنی تھی جو باقاعدہ ہبا کر دی، حضرت جابر کو اونٹنی دی اور اونٹنی دے کر روانہ کر دیا۔ اب جب وہ گھر پہنچے اور سارا معاملہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ جب حضرت جابر گھر پہنچتے ہیں تو واقعی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بسترے پر چادر نہیں تھی، تکیے کے غلاف نئے تھے، کھڑکیوں پر پردے لگے ہوئے تھے، ان کی بیوی نے بازار سے بڑی اچھی شاپنگ کی تھی اور ان کے لیے بھی کچھ کپڑے لے آئی تھی، اور اچھا خوبصورت، کیونکہ اہل عرب عطر کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو بڑا مضبوط قسم کا عطر جو خوشبو اہل عرب کے مزاج کے مطابق تھی، وہ مہنگا عطر بھی وہ لے آئے، اور پہلا بیوی نے سوال کیا کہ جابر اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، انہوں نے کہا چل گھر کے اندر، میں خاموشی سے پھر تجھے بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ اپنی رات، کہتے ہیں کہ پوری رات حضور ہی کے ذکر میں بیت گئی، میری بیوی بھی روتی رہی اور میں بھی روتا رہا کہ میرے آقا کس قدر کریم ہیں اور میرے آقا کیسے لجبال ہیں اور کیسے کیسے غریبوں کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پوری رات میری اس میں گزری اور میری بیوی مجھے سونے نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی سنو فجر جیسی ہوگا حضور کی اونٹنی پہنچانی ہے، ہاں حضور نے اگر یہ احسان فرما دیا تو حضور کی اونٹنی پہنچانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب فجر کی نماز میں نے سیدی عالم کے پیچھے ادا کی، پھر گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو لے کر چلا، اب ذرا دیکھیے، کہتے ہیں اونٹنی بھی لے کر میں پہنچا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارکہ کے اندر تھے، آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی انا سے باہر نکلیے اور ایک اپنے گناہوں کو یاد رکھیے، پھر رقت پیدا ہوگی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار کے دروازے کے سامنے حضرت جابر اپنی بیوی کو لے کر کھڑے ہیں دور، اور اونٹنی ساتھ میں ہے، اونٹنی ساتھ میں ہے، اور گھر میں کچھ تھا تحفے کے لیے وہ بھی لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور جرت نہیں ہوتی کہ دروازے پر جا کر دستک دیں، کافی وقت گزر گیا، تھک گئے اور دونوں میاں بیوی مٹی کے اندر بیٹھ گئے۔ اتنے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی کے ساتھ حجرے سے باہر نکلے ہیں،
جب سرکار باہر نکلے اور سرکار کی نظر مبارک جب جابر پر پڑی تو سرکار بہت مسکرائے. فرمایا جابر کیسے آئے؟ اچھا تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ آئی ہے، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ حضور وہ اونٹنی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، تو ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی کیونکہ زمین پر بیٹھ گئے تھے، تو سرکار اپنے ہاتھوں سے ان کی مٹی کو صاف کرتے. فرماتے تھے تو میرا دینی بھائی ہے، ہاں یہ اونٹنی جو میں نے دی ہے اپنے پاس رکھ لے، تیرے کام آ جائے گی. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتیں ہیں اپنے غریب امتیوں پر. اور حضرت جابر کا ایک واقعہ میں پیش کر کے تقریر ختم کرتا ہوں، آنے والے موضوع کا وقت مکمل ہو گیا ہے. حضرت جابر وہ شخصیت ہے کہ حضور نے اسی دوران ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ تو پریشان پریشان رہتا ہے جابر، کچھ مجھے بھی تو بتا. کہ لگے یا رسول اللہ میرے باپ پر قرضہ بہت تھا اور وہ احد کے اندر شہید ہو گئے، اور قرضہ بہت تھا یا رسول اللہ، اب دینے کے لیے کچھ نہیں اور یہودی تانا بہت دیتا ہے، اور جب سے اس کو پتا چلا ہے کہ میں آپ کے در کا فقیر ہوں تو مجھ پر اور سختی کرتا ہے اور کوئی بات نہیں مانتا اور بڑے جملے کستا ہے. سرکار کا دل بھر آیا، فرمایا کھجوریں کب اتریں گی؟ کھجوریں اتریں گی کب؟ کہا حضور فلاں دن اترے گی. مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ 100 روپے کا قرضہ تھا اور 25 روپے کی کھجوریں تھیں، یہ 20 روپے کی کھجوریں تھیں. تو عرض کی کہ حضور وہ تو کھجوریں اتر جائیں گی، اس کھجور میں تھوڑی قرضہ اترے گا، اس کے لیے 3 سال اور چاہیے. سرکار فرما غم نہ کر. آئے ہائے بولے نا سبحان اللہ. سرکار اور سنیے سنو، یہ جو آج زوال آ رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، اس پر غم نہ کرو، کاروبار نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ برکت عطا فرمائے، لیکن یہ دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ یادیں جو میں پیش کر رہا ہوں اس سے یاد لگائیں آپ. دنیا نشیب و فراز مومن کے لیے قید خانہ ہے، اولاد کا غم بھی آتا ہے، مال کا غم بھی آتا ہے، لوگوں کی طرف سے بے عزتی ہوتی ہے، سارے معاملات. اس میں رہ کر دین سے نہ بھاگے، حضور سے نہ بھاگے، اس کو پاؤں کی بیڑی نہ بنائے. اصل منزل جہاں پر آپ کی ہے وہ نبی مکرم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، کریمی کی چادر کو پھیلائے ہوئے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جس وقت وہ ساتھ آ گئی، میں نے حضور سے کہا کہ حضور آج صبح کل صبح صبح کھجور توڑی جائے گی. سرکار فرمایا جب توڑ لے تو پھر میرے مجھے بلا لینا. اب دیکھیں حضور کے ذات کے ساتھ کتنے معاملے وابستہ ہیں، اور ایک تنہا جابر کو کتنا وقت مل رہا ہے، یعنی دیگر بڑی بڑی مہمیں، قرآن کا نزول، اس کی کتابت، جہاد، فتین اور یہودیوں کے خلاف تمام معاملات اور داخلی، اور حضور اس وقت مدینہ منورہ کے سربراہ ہیں، اور اس کے اعتبار سے جو اسلام پھیل رہا ہے تو تنہا مصطفیٰ کی ذات مبارکہ پر غم کتنا ہے. لیکن وہ امتی اور وہ نبی جو اپنی امتی کو بھول جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلی حضرت نے بھی جو ذکر کیا نا کہ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. اس کا پہلا کیا شعر ہے؟ نہیں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کیا کہا فاضل بھرے نے؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ جہاں، یعنی قیامت کے دن بھی آپ دیکھیں کوئی حامی نہیں ہوگا اور دنیا میں بھی کوئی حامی نہیں ہوگا. فرما ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. یعنی قیامت کے دن تو بیٹے پہ گزرے گی، باپ کو پتا نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ دوڑے دوڑے آئیں گے اور اپنی گرتی ہوئی امت کو سنبھال رہے ہوں گے. ایسے نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنا بدعت ہو سکتا ہے؟ ان کو بولو شرم سے مر جاؤ تبلیغیوں. ایسے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پر کہنا بدعت ہو سکتا ہے؟ جس نبی کا ہم پر اتنا حق ہے کہ اپنے جسم کی اگر ہم کھال اتار کر اس کے جوتے بنا کر ان کے شہر میں پیدل حاضری بھی دے دیں اور سلام بھی پیش کریں تب بھی حق نہیں پورا کر سکتے، کہ اس نبی کی عنایت اتنی ہے، اس نبی کے نام چمنا حرام ہو سکتا ہے؟ اس نبی پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا حرام ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو ایسے کریم آقا کی بارگاہ میں عاشق اگر نذرانے پیش کرے تو وہ کون سا عاشق ہے کہ جسے نذرانہ پیش کرتے ہوئے آراتی ہوگی؟ اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کہ جابر کہتے ہیں جب میں نے سارے کھجور کے گوشے نکال کر رکھ دیے، میں آقا کو بلانے آیا. سرکار کے اوپر کتنی ذمہ داریاں پہلے سے رکھی. سرکار نے کہا جابر تو پہنچ، باغ میں آتا ہوں. صحابہ کو حضور نے لیا، شیخین کو ساتھ میں لے کے سرکار اس باغ میں پہنچے ہیں. دور دور تک تھوڑے تھوڑے کھجور پڑے ہوئے تھے. فرمایا یہ کیا ہے جابر؟ یہ بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، بخاری شریف میں. فرمایا حضور یہ اتنے کھجور ہے. فرمایا نہ غم نہ کر، اس کو سب ایک جگہ جمع کر اور اس کا ڈھیر لگا دے. جمع کر دیا گیا. جمع کر کے جب جابر فارغ ہوئے، کہا حضور میں نے جمع کر دیا. سرکار آئے، فرمایا ہاں یہی ہے. کہا سرکار نے اس کے ارد گرد چکر لگایا. کھجور اتنا ہی تھا لیکن یہ وجود مصطفیٰ کا فیضان ہے. سرکار نے اس کے گرد چکر لگا کر اس کھجور کے ڈھیر کے اوپر حضور بیٹھ گئے. فرمایا یہودی کا ترازو کہاں ہے؟ کہا وہاں ہے. کہا اس کو بول تولنا شروع کر. بولے نا سبحان اللہ. فرمایا توڑنا شروع کر. اب حضرت جابر کہتے ہم نکالتے تھے تولتے تھے, نکالتے تھے تولتے تھے, نکالتے تھے تولتے تھے. اس یہودی کا حساب بھی مکمل ہوا اور میں نے حضور کے گوش مبارک میں خاموشی سے کہا حضور بڑا کرم ہو گیا سارا قرضہ اتر گیا. سرکار فرما غم نہ کر, اٹھے تو کھجور اتنے ہی موجود تھے.
یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان, اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق, اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم, آ گئے ہیں تم میں وہ رسول جو تمہی میں سے ہیں, یعنی تم ان سے مانوس ہو کہ بشری جامع میں وہ جلوگر ہوئے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشکل میں رہنا, تمہارا پریشانی میں رہنا, اور تمہارا لاوارسی کے حالت میں رہنا ان سے دیکھا نہیں جاتا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ تمہارے لیے بہت اپنا دل آگے کرتے ہیں اور اتنے کریم ہے تم پر وہ کہ وہ تمہارے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یہ مقام مصطفیٰ ہے. تاریخ قرآن کے عنوان سے میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت عالیہ کے اندر ذکر کی ہے. میرے آقا تو وہ کریم ہے سبحان اللہ کہ ہرنی کو اگر کسی نے پکڑ لیا, ہرنی کو حدیث غزال آپ نے دیکھی ہے نا, امام باقی نے دلائل النبوہ میں لکھا جانور حضور سے پناہ لیتا ہے. ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا بارگاہ رسالت میں, صحابہ ڈر گئے کہ یہ پاگل ہو گیا. نہ یہ صحیح جگہ پہنچایا, آنے دو اس کو. آیا اور وہ شور مچا رہا تھا. اونٹ کیسے شور مچاتا ہے, کبھی اونٹ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اس حدیث کو اس وقت یاد کرنا. میں تو اکثر جاتا ہوں ایسی جگہ پر جہاں اونٹ ذبح ہوتے ہیں, اس آنکھ اس وقت بند کرتا ہوں جب اونٹ چیخ رہا ہوتا ہے, اور اس حدیث کو میں ذہن میں لاتا ہوں کہ اس وقت اونٹ اسی طرح چیختا ہوا بارگاہ رسالت میں پہنچا تھا, برائی ہوئی آواز میں رو رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا. خصائص میں امام سیوطی نے لکھا آیا جب حضور کو دیکھا تو مطیع فرمان بردار ہو گیا, اس کو تسلی ہو گئی حضور کو دیکھ کر, بے سہاروں کو سہارا مل گیا. اب وہ آیا آگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا, سرکار نے اپنے چہرے مبارک اس کے قریب لے گیا اور وہ کچھ گڑ گڑ کر رہا تھا. سرکار نے حضرت عمر سے کہا کہ تم سمجھ رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے کہ حضور میں تو کچھ نہ سمجھا. کہا یہ کہہ رہا ہے رات کو میرا مالک بات کر رہا تھا اپنے بیٹے سے کہ یہ کھاتا بہت ہے, بوڑھا ہو گیا, اب کام نہیں کرتا ہے, صبح اس کو کاٹ دیں گے ہم, ذبح کر دیں گے. تو کہا حضور میرے مالک نے یہ باتیں کی ہیں. تو وہ اونٹ بھاگ کر صحرا میں آ گیا, مصطفیٰ کریم کے پاس آیا. نجدیوں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. وہ جانور بھی ہے, وہ صحرا میں نہیں بھاگتا, وہ مسجد نبوی کے قریب دوڑتا ہوا آتا ہے اور اسے پتا ہے کہ جان بچے گی اور امن ملے گا اور راحت ملے گی, سکون ملے گا اور انصاف ملے گا تو دربار مصطفیٰ سے ملے گا. یعنی جانور بھی رجوع کر رہے ہیں اس بارگاہ سے اور نجدی ان جانوروں سے گیا گزرا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن جو ہے کئی جانور جنتوں میں جائیں گے. اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا لیکن کچھ داڑھی والے داڑھی پکڑ کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اس لیے کہ جس کا تعلق اللہ کے پیاروں سے ہوا اگر وہ کتا ہے تو وہ بھی جنتی ہو گیا, اور جس داڑھی گز گز کی رکھ لی اور دل حضور اور اللہ کے محبوبوں کی عقیدت سے اگر محروم رہا تو یہ داڑیاں شفاعت نہیں کرواتی, یہ محبوبوں کی نسبتیں شفاعت کرواتی ہیں. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ واقعہ یہ مرض کر رہا تھا کہ جب حضور آ گئے مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے آئے تو حضور نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو سودا میں نے کیا, اب سب بندے پیچھے ہو گئے. اور اس نے برملا کہا کہ نہیں میں نے تو یہ آپ کو فروخت ہی نہیں کیا. سرکار نے کہا کہ ابھی مدینے کے باہر اس کے مضافات میں میری تیری کوئی بات نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں, اگر ہوئی تو آپ کوئی گواہ پیش کر دیجئے, میں مان جاؤں گا. حضرت خزیمہ اس وقت بازار میں کوئی چیز خرید رہے تھے, ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی. وہ کہنے لگے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عشق بڑا اندھا اور بہرا ہوتا ہے اور مراد پر وہی پہنچتا ہے, مراد پر ایسا ہی مرید پہنچتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے, جو اندھا اور, لیکن پیر بھی پھر ویسا ہو کہ جس کے لیے اندھا بہرا بنا جائے. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں آپ کہ پیر بھی پھر ایسا ہو جس کے لیے اندھا اور بہرا بننا موضوع ہو. اب آپ دیکھیں سید عالم کے لیے صحابہ کرام علی رضوان نے حضرت خزیمہ سودا خرید رہے تھے, جب آئے جب معاملہ سنا وہ کہہ رہا تھا کہ جناب اگر کوئی گواہ ہو تو پیش کرو. انہوں نے کہا جی میں گواہ ہوں, میں گواہ ہوں, تمہیں میرے آقا کو یہ ساری چیزیں پیش کی ہے. یہ دے دیا گیا پیسہ, اونٹ خرید لیا گیا. سرکار نے تنہائی میں پوچھا خزیمہ بات تو پیارے تو نے صحیح کی ہے لیکن تو اس وقت نہیں تھا جب مدینے کی مضافات میں میری اس کی گفتگو ہو رہی تھی. کہا حضور مجھے مدینے کے مضافات سے کیا کرنا ہے؟ اور اس نے آپ سے کیا کہا؟ حضور مجھے کوئی غرض نہیں ہے, آپ کے کہنے پر میں نے آسمان سے ورا باتوں کو مان لیا, آپ کے کہنے پر ایک رب کو مان لیا, آپ کے کہنے پر بن دیکھی چیزوں کو مان لیا. تو حضور یہ اونٹ کا واقعہ اس کے سامنے حیثیت کیا رکھتا ہے؟ سرکار کا دریا رحمت جوش میں آئے. یہ نہ فرمایا کہ نو 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 نو, عقیدت میں اتنے آگے نہ بڑھو, غلو اچھا نہیں ہے. حضور نے اشارہ دیا میری محبت میں غلو ہی تو منزل تک پہنچاتا ہے, زیادتی تو منزل تک پہنچاتی ہے. حضور نے اشارہ فرمایا جا جا, ہر مجمع میں دو بندے ہوں گے اور تو نے آج مجھے ایسا راضی کر دیا, جا تو تنہا کھڑا ہوگا تو تنہا دو کے برابر ہوگا, تنہا دو کے برابر. یعنی جو حضور کے عشق میں فنا ہوا وہ خود کا بھی رہا لوگوں کا بھی ہو گیا, تنہا ہو کر پوری جماعت ہو گیا. حضرت زید بن ثابت کے کانوں میں فاروق اعظم نے کہا حضور اس کا لکھا ہوا صحیفہ قبول کریں, وہ پرچی قبول کریں, یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ خزیمہ بن ثابت ہے اور رسول اللہ نے جو آپ کو منصب عطا فرمایا ہے اور آپ جو آج اس سیٹ پر بیٹھے یہ تعلق ہے مصطفیٰ, قرب مصطفیٰ سے ہے. تو آج ان کی گواہی آپ کو ماننی ہے, اس لیے کہ یہ بارگاہ رسالت کی وہ مقرب ہے کہ جو تنہا ہو تو دو کے برابر گواہی دے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ تقاضے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب دیکھیں میں نے کھل کر آپ کے سامنے بات کی ہے, سرکار سے دل کی ساری باتیں کیا کریں ہیں, ان کے سوا سنے گا کون ہیں؟ اعلیٰ کہتا نا ٹھیک ہے مفت پالا تو کبھی کام کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. مولا حسن زہ خان سے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ بخشوانا مجھ سے آسی, سن رہے آپ, آسی گناہگار کو کہتے ہیں, کیفیت ذرا تاری کر کے سنے, بخشوانا مجھ سے آسی, میرے جیسے بدکار کو کوئی بخشوا دے یہ کیسے ہو سکتا, میں جنت میں جاؤں؟ کہنے کہ بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے, لیکن یہ بھی بتائیے کس کے دامن میں چھپوں, دامن تمہارا چھوڑ کر, کس کے دامن میں چھپوں, دامن تمہارا چھوڑ کر, تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جڑ کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ ہے وہ قلبی اشار, قلبی معاملات, وہ ہڈڑوں کی طرح نہیں کہ کہو سعید آ رہا ہے, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, میں نے کہا یہ کوئی شاعری ہے, محمد کا روزہ قریب یہ کوئی شاعری ہے, جیسا تمہارا مذہب ہے ویسے تمہارا عشق ہے, اور صرف لوگوں کو گھیرنے کے لیے کہو سعید آ رہا ہے. میں نے کہا سعید تو چمار ہے, وہاں تو بڑے بڑے بھی جاتے ہیں تو اپنی گاڑی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز مبارکہ کو صاف کرتے ہیں. اور امام محمد رضا کہتے ہیں کہ کون پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. شیخ الاسلام پیر مہر علی شاہ صاحب کہیں کہ جناب کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ اخیاں کتھے جاڑیا, کہ جو اس دربار میں فنا ہوتا ہے اسی کے درجے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کے اس فیضان کو ہمارے دلوں پر نازل فرمائے, اور جو اتنا وقت آپ نے دیا اللہ اس کا بہترین اجر و ثمر آپ کو عطا فرمائے. چند عشقی تار چھڑ گئے تو میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, دعا کریں اللہ رب العالمین سچوں کے صدقے سے قبول فرما لے. یہ حضرت جابر پر گزری ہے, مولا کریم ان کے جذبات تیری بارگاہ میں مقبول ہوئے, ان کے صدقے ہماری نقالی بھی قبول فرما لے. انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی اور دریا رحمت مصطفیٰ ان پر چھما چھم برسنے لگا, تو یا اللہ اپنے حبیب کی توجہ اگر ہم نے نقالی کی ہے تو پھر بھی عطا فرما دے, اس لیے کہ ہم نے وقت نکال کر محض تیری رضا کے لیے اور تیرے حبیب کی رضا ہی کا ارادہ اور قصد کیا ہے, کوئی اور اس کا مقصد نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گنگاتے ہیں, اسی کی واہ واہ کرتے ہیں, اسی کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے. تو نے اپنے محبوب کو عظمت عطا فرمائی ہے, تیرے حبیب کی تعریف اور تیرے کلام کی تعریف دراصل تیری ہی تعریف کا مظہر اور اصل میں غماز ہے. یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو یہ قرآن کے مہینے کی برکت عطا فرما, ایمان کی حفاظت فرما, ہمیں دین کا شعور عطا فرما, دین کے جو نرمی اور سختی کے زاویے ہیں اس میں ہمیں اعتدال رکھنے کی توفیق عطا فرما, افراط و تفریط کرنے سے ہمیں محفوظ فرما, اور اس کو بیلنس رکھنے کا جو طریقہ صحابہ کرام علی رضوان نے اپنے عشق و محبت کے ذریعے پیش کیا ہے, یا الہ العالمین اس پہ ہمیں توفیق اور عمل کی توفیق محمد فرما. حاضران محفل کے تمام حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما, جو قلبی مرادے ہیں تیری عطا سے تیرے محبوب اس کو دیکھتے ہیں, تیری عطا سے دیکھتے ہیں, جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا مل کر کہیں سرکار, جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار, سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار, سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کی دھڑکنے کی میرے دل کی دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔